إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے عبادات میں مختلف قسم کی عبادات رکھی ہیں جن میں انسان کی ذہنی قلبی اسی طرح سے معاشی اور معاشرتی زندگی کا ترقی اور اس زندگی کا اللہ کی طرف تعلق کا بڑھنا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی طرح سے جماعت میں جب صف میں کھڑا ہوتا ہے اور قدم سے قدم ملاتا ہے، غریب امیر اور بیمار مسکین ہر قسم کا آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک طرف تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے سے، اللہ کے آگے سر ٹکانے سے۔ دوسری طرف جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جب وہ جڑ کے مل کے ٹھہرتا ہے تو اس کی زندگی امت میں بھی اجتماعیت کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں جتنے احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے عبادتی امور دیے ہیں، ان میں ایک طرف انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور دوسری طرف اس کا سماجی معاملہ ہے۔ بعض عبادات میں معاشرتی پہلو کے ساتھ ساتھ معاشی پہلو بھی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں قربانی ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں ایک آدمی اپنا مال خود کا حلال کمایا ہوا معاملہ اس کا ہے، وہ حلال مال غریب لوگوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی کھائیں پئیں خوش رہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق کو انسان سے حاصل کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے بندے پر نعمت ہوتی ہے جو ایک بندے کو وہ اپنی طرف سے حلال کمائے اور اس کو دیتا ہے اور اپنے لیے نجات کا راستہ کھولتا ہے، اس کے رزق کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں ان احکام میں انسان کے قلب کے لیے سکون ہے، سماج میں آپسی تعلقات کی تقویت ہے، اسی طرح سے معاشی اعتبار سے مال کی حفاظت، اس کی بقا، اس کی ترقی اور اس میں برکت بھی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل حج کا عمل ہے جس میں یہ تمام پہلو جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نکل جانے کا جذبہ ہے کہ ایک آدمی سب کچھ چھوڑے، وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لے اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا۔ لباس کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے اور تجارت کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، سب کچھ چھوڑ کے نکل جانا، یہاں تک کہ آدمی اپنے بدن کا لباس بھی جب احرام پہنتا ہے تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی بستی چھوڑتا ہے، اپنی دکان چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے نکل جانا۔ اللہ کی خاطر ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے اور دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے راستے میں آنے والی تکلیفیں اٹھاتا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ان سے پیش آتی ہیں، اجنبیوں سے بھی تابقہ پڑتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اتنا گرمی کا موسم بھی بعض اوقات سخت ہوتا ہے۔ ان ساری صعوبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک آدمی حج کا عمل کرتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی ذہنی اعتبار سے تیاری ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے بظاہر نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، آج تو ویسے بھی سفر کے لیے زیادہ پیسہ لگتا ہے، مال خرچ کر کے جاتا ہے۔ تو ایک آدمی حج کی عبادت کرتا ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے اعتبار سے کہ اللہ کے لیے ایک انسان قربانی دے، دوسرا پہلو معاشرتی اعتبار سے ہے، سارے عالم کے لوگ گورے کالے چین کے افریقہ کے اور امریکہ کے انگلستان کے عرب کے الگ الگ زبان بولنے والے، کوئی غریب کوئی مالدار کوئی جوان کوئی بوڑھا، مرد اور عورت کبھی بچے بھی، ساری دنیا کے لوگ ایک گھر میں اللہ کے جمع ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب چیز ہے، یہ عالمی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، بڑا اجتماع، انٹرنیشنل اجتماع ہے، اللہ کے گھر میں جو زمین پر مرکزی حیثیت رکھتا ہے مکانی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اس گھر میں سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے مراسم ادا کرتے ہیں، وہ احکام جو حج کے احکام ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رشتے میں آتا ہے، تعلق میں آتا ہے۔ تو یہ جو احکام اسلام کے ہیں، ان احکام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کے ذہن میں بات آتی اتنا دور جا کے کیا کرنا ہے، یہیں غریبوں کو کھانا کھلا دو، وہاں جا کے کیا کریں گے، اتنی دھوپ پریشانی، کیونکہ سفر آدمی کے لیے بڑا پریشانی والا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس سفر کو ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ اسی حال میں مر جاتے ہیں مالدار ہونے کے باوجود، اور بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اور جب لوگ ان کو بار بار ستاتے ہیں کہ بھائی حج آپ نہیں کر رہے ہو، آپ مالدار ہو اتنے، تو بعض اوقات آدمی اتنا دور نکل جاتا ہے کہ شیطان کے اثر سے حج ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے، پتہ اتنا جا کے کرنا کیا ہے وہاں پہ، یہیں ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھائی، ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم یہ نیکی کرتے ہیں، ہم وہ نیکی کرتے ہیں، حج کرنا ضروری تھوڑی ہے، اتنا دور جانا ضروری تھوڑی ہے۔ تو بعض اوقات آدمی انکار بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ عَلَى النَّاسِ عربی زبان میں فرضیت کے لیے آتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، لیکن اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، جو حج کے لیے جا سکتا ہو، اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس سواری ہو، اس کے لیے راستے میں حفاظت ہو، امن ہو، تو ایسا آدمی حج کے لیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لوگوں پر فرض ہے۔ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، اور جو انکار کر دے، ناشکری میں آ کے کفر کر جائے، اللہ کے احسانات، اللہ کا مال، اللہ کی نعمتیں، اللہ کا رزق لے، لیکن حج کو نہ جائے بلکہ انکار کر دے، اللہ کے گھر کی حاضری کا انکار کر دے، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تو اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے غنی ہے، اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے، تم اپنا مال خرچ کرتے ہو، اپنے سفر کے لیے خرچ کرتے ہو، تم اپنا مال ساتھ میں لے جاتے ہو، اللہ کو تھوڑی کھلاتے ہو، تم خود کھاتے ہو، تم جو بھی کرتے ہو تم تو اپنے لیے کرتے ہو، اور تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے گھر کو آنے سے اللہ کا کچھ فائدہ ہے، تمہاری کیا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فإن الله غني عن العالمين، تم سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو سارے عالمین سے غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے، اور جو اس کا انکار کر دے اور حج کو نہ جائے، تو ایسے آدمی کی عبادت، ایسے آدمی کا عمل، اس کے خرچ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ کا اس میں کچھ فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ بہرحال آج کے اس درس میں اسی موضوع سے متعلق کہ حج کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور حج کے ساتھ ساتھ حج اور عمرہ، اس کی فضیلت قرآن و سنت میں کیا آئی ہے آج کے درس میں ہم یہی دیکھیں گے، اس لیے کہ حج کا موسم قریب ہے اور بہت سارے لوگ تو حج کے لیے جا چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، تو اس کی فضیلت اگر دل میں ہو آدمی کے تو جو جا رہا ہے وہ اچھے ڈھنگ سے عمل کرتا ہے، اور جو اب تک نہیں گیا ہے اس کے دل میں بھی جانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ارکان رکن کی جمع ہے، رکن پلر کو کہتے ہیں، جیسے عمارت کی اس کا کھمبا ہوتا ہے، ستون ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج و صوم رمضان، اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو کل ملا کے اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ایک شہادتین، دو چیزوں کی گواہی، توحید و رسالت کی، دو نماز قائم کرنا، تین زکوٰۃ ادا کرنا، چار حج کرنا، اور پانچ رمضان کے روزے رکھنا۔ بعض روایات میں رمضان کے روزے چوتھے نمبر پر ہے اور حج پانچویں نمبر پر ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ علماء نے اس حدیث سے کہا ہے کہ اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، لیکن جن تعلیمات کو رکن کہا گیا ہے یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ رکن وہ ہوتا ہے جس پہ کسی بلڈنگ کی کا مدار ہوتا ہے، اس پر وہ بلڈنگ ٹکی ہوتی ہے، جیسے پلر ہوتا ہے اس پہ بلڈنگ ٹکی ہوتی ہے، یا آپ کو ایک ٹینٹ بناتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، اس کے جو ہے کھونٹے آپ ٹھوکتے ہیں تو اس سے وہ اس کا یعنی مضبوطی ہوتی ہے، اگر وہ کھونٹے نکال دیں پورا خیمہ ڈھہ پڑے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے اس کی پانچ بنیادیں ہیں، جن میں سے ایک بنیاد کیا ہے، حج ہے۔ اس لیے جو آدمی حج کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت ساری روایت ہے، اس لیے میں جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری فضیلت میں حج کے جو اعمال ہیں اس کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اسے ہم جلدی جلدی وہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے تاکہ وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائے، وقت ختم نہ ہو جائے۔ کہتے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، فی اناس اذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من اهل البلد، ایسے میں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس پر نہ سفر کا کوئی اثر تھا اور نہ وہ اہل بلد میں سے تھا، وہ مدینہ کا بھی نہیں تھا اور ایسا دکھائی بھی نہیں دیتا تھا کہ سفر کر کے آیا ہے، ایک دم فریش صاف ستھرا۔ یتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وہ آدمی آیا اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آیا، یتخطى یعنی راستہ بناتے ہوئے لوگوں کے بیچ سے آ کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ حتى ورد وہ آیا اور فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ فقال یا محمد ما الاسلام، اس آدمی نے پوچھا ہے محمد اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وتحج البيت وتعتمر، اور تو حج کرے اور عمرہ کرے، وتغتسل من الجنابة، اور تو جنابت سے غسل کر کے پاک ہو جا، وان تتم الوضوء، اور تو اچھی طرح سے پورا پورا وضو کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم اس آدمی نے پوچھا اگر میں ایسا کروں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ قال نعم, آپ نے کہا ہاں. اس میں کئی اور چیزیں بھی آ گئی, یعنی جنابت, ظاہر بات ہے جنابت سے پاک نہیں ہوا تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ حج وغیرہ کر سکتا ہے. تو یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے. اور اسی طرح سے وضو کا پورا کرنا بھی یہاں پر ہے, اس لیے کہ وضو کا پورا کرنا یہ نماز کی صحت اور کمال کے لیے ضروری ہے, ادھورے وضو سے نماز نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جیسے ایڑیاں ان کی سوکھی رہ جاتی ہیں, کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہیں, پیشانیاں بعض وقت سوکھی رہ جاتی ہیں, تو اس طرح سے جسم کے بعض حصے اگر وضو کے سوکھے رہ جائیں, وضو صحیح نہیں ہوا, وضو صحیح نہیں ہوا, نماز صحیح نہیں ہوئی. اور نماز صحیح نہیں تو پھر اسلام صحیح نہیں, کیونکہ اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے. سارے اعمال ہے, شہادتین کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. اس روایت کو جو میں نے ابھی ذکر کی, امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے, اور اسی طرح سے صحیح ہیں میں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ یہ موجود ہے. جہاں تک کہ حج کے تعلق سے فوائل ہیں, ان میں اتنا ہی کافی ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے اور احکام میں سے ایک نمایاں اور بہت اہم حکم ہے. لیکن اس کے فضائل کئی ہیں کہ حج کرنے والے کے لیے کیا اللہ کی طرف سے عطائیں دنیا اور آخرت میں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حج کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں فرمایا, اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله, کیا تجھ کو معلوم نہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص, عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان ہوئے, تو اس وقت میں آپ نے ان سے بات کہی تھی. انہوں نے اشتراط کیا تھا, انہوں نے کہا میں بیعت اس شرط پر کروں گا کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہونا چاہیے تو میں اسلام لاؤں گا, پچھلے پورے گناہ معاف ہونا چاہیے, سب پچھلا معاملہ صاف ہونا چاہیے. آپ نے کہا تجھ کو معلوم نہیں, اسلام لانا ہی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, تو مسلمان ہو گیا تیرے پچھلے سارے گناہ اپنے آپ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام خود ایک توبہ ہے. اسلام خود کیا ہے؟ توبہ ہے. آدمی کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے, اسلام کیا ہے؟ اسلام فرما برداری کا عزم ہے. ایک انسان یہ پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلوں گا, نافرمانی نہیں کروں گا, یہی تو اسلام ہے. چاہے عقیدے کی بات ہو, چاہے عبادت کی بات ہو, چاہے معاشی معاملات ہو, چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, تو اسلام لانا فرما برداری کا عزم ہے, نافرمانی چھوڑنے کا عزم ہے, یہی توبہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, یا تو نہیں جانتا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. یہدم ڈھا دینا, جیسے دیوار کھڑی ہے بلڈوزر سے اس کو ڈھا دیے, یعنی گر گیا, ہضم ہو گیا, تو اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ہضم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور ہجرت بھی دار الکفر سے دار ال, یعنی جہاں اسلام پر نہیں چل سکتا ہے آدمی, ایسی زمین سے اسلامی زمین میں جانا جہاں اسلام پر چلنا ممکن ہو, دار الاسلام میں جانا, یہ بھی انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. جیسے اسلام ہے کفر کے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے, ہجرت ہے اس سے پہلے گناہوں کو ڈھا دیتی ہے, ویسے حج بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو, کیسے بھی گناہ ہو, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب کو ڈھا دیتا ہے. یہی راجح قول ہے کہ حج نہ صرف چھوٹے گناہوں کو ڈھاتا ہے بلکہ حج بڑے گناہوں کو بھی ڈھا دیتا ہے. ڈھا دیتا ہے کا مطلب ختم ہو جاتے, وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث سے یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے حج کرے, یہ بہت کڑی اور بڑی شرط ہے. حج کس کے لیے کہے؟ کہ اپنا نام چینج ہونے والا ہے آنے کے بعد, کیا ہوگا حج؟ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بےچارے اخلاص سے کرتے ہیں اور اپنی نیت کو بچا بچا کے ارکان سیکھ سیکھ کے حج کرتے ہیں, لیکن بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان نیت خراب کرتا ہے, تو کچھ لوگ بولتے ہیں اپنے کو اگلی مرتبہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, اور الیکشن میں جب اپنا نام آئے گا حاجی نہیں ہوگا تو حاجی بھی ہونا چاہیے, ووٹ زیادہ ملیں گے. تو حاجی کا لیبل لینے کے لیے آدمی کیا کرے, حج کرے, صحیح نہیں. اللہ کی عبادت ہے, اللہ نے مال دیا ہے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, اس نیت کے ساتھ جو کرے بہت قیمتی انسان ہے. من حج للہ, جو اللہ کے لیے حج کرے, فلم یرفث, وہ رفث نہ کرے یعنی بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے, جو شہوت والا کام نہ کرے, ولم یفسق, اور نہ کوئی گناہ کی چیز کرے. رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ لوٹا ایسے حال میں ہے کہ گویا اس دن جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا جیسا حال تھا, حج سے وہ اس حال میں لوٹتا ہے. وہ ایسا حج سے واپس لوٹتا ہے جیسا اپنی پیدائش کے دن تھا. پیدائش کے دن کتنے گناہ تھے اس کے اوپر؟ کچھ بھی گناہ اس پہ نہیں تھے. ابھی تو اس کا اکاؤنٹ شروع ہونے والا ہے, ابھی ٹائم ہے اس کے لیے. تو جیسے پیدائش کے دن وہ گناہوں سے پاک تھا, حج سے لوٹنے کے وقت میں وہ کیسا ہوتا ہے, اس طرح سے پورا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. گناہوں کا پورا اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے پورا ریسیٹ ہو جاتا ہے, زیرو 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 زیرو, پورا کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اس سے علماء نے کہا کہ آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, نہ صغیرہ اس پر ہے نہ کبیرہ اس پر ہے. تو حج سے جب لوٹتا ہے تو اس پر نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ, سارے پاپ بھول جاتے ہیں, سارے گناہ, ساری برائیاں ختم. ہاں, حقوق باقی رہتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں. ایک آدمی ہے, کسی کا قرض اس پہ تھا, کسی کی جو ہے زمین اس کے ہاتھ میں تھی, اور جو بھی اس طرح کا معاملہ تھا تو اس کا حق باقی رہے گا. آج سے آپ نے اپنا سب معاف ہے, قرضہ بھی معاف, ایسا نہیں کر سکتا ہے. گناہ معاف ہوا ہے. اگر سمجھ لیجئے کسی کی چیز اس نے چھینی تھی, اب وہ چھینا ہے تو چھیننے کا گناہ معاف ہو گیا کیونکہ اس نے غلط کام کیا تھا, لیکن جو چھینی ہوئی چیزیں واپس دینا ابھی بھی باقی ہے کیونکہ اس کا حق ہے وہ. لیکن اللہ کا قانون توڑا اور ظلم کیا تو ظاہر بات ہے یہ جو چیز ہے یہ خود ایک گناہ ہے, لیکن گناہ معاف ہو گیا, چیز دینا ابھی تک باقی ہے. اگر نہیں دیتا ہے تو حق قیامت کے دن اس کو دلایا جائے گا, یہ بات یاد رکھیے. ورنہ آدمی بولے گا اچھا معلوم پڑا آپ نے, چلو الطفا میں ہر سال کا ایک اپنا نام لکھا دیں گے, ہر سال پورا سال بھر گڑبڑ کرو اور ایک حج کر لو, ختم, سب پورا ریسیٹ. ایسا نہیں ہے, بلکہ حقوق باقی رہتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک ہے دیکھیے, گناہ آدمی جب کرتا ہے, مثلا کسی آدمی کو کسی نے مارا یا کسی کی کوئی چیز چھین لی, اب اگر وہ چیز چھینا ہے تو دو چیزیں اس نے کی, ایک اللہ کا قانون توڑا جو اللہ نے منع کیا تھا ایسا نہیں کرنا تو وہ گناہ ہوا, دوسرا کسی دوسرے کا حق اس کے پاس موجود ہے. تو اب حج کرنے سے گناہ تو معاف ہوگا لیکن حق دینا باقی ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر؟ حق باقی ہے اس کے اوپر, حق دینا ہے اس نے, تو قیامت کے دن دینا پڑے گا, آج نہیں دیا قیامت کے دن دینا پڑے گا, اس لیے بات یاد رکھیے. ہاں, اگر کسی آدمی کو یاد ہی نہیں پچھلی زندگی میں کیا ہے, جو کچھ اس نے کیا کچھ ابھی یاد نہیں, حساب کتاب کتنا کرنا, تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور جتنا اس سے ممکن ہو صدقات اور جو بھی خیر کے کام کرے تاکہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج چھوٹے بڑے سارے گناہوں کا کیا بن جاتا ہے, کفارہ بن جاتا ہے اور سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرہ ایک کے پیچھے ایک بار بار کرتے رہو. تابعوا کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک, حج کیا, عمرہ کیا, پھر عمرہ کیا, پھر حج کیا, پھر عمرہ کیا, پھر حج کیا, ایسا کرتا رہے آدمی, ایک کے بعد ایک کرتا رہے. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ, اس لیے کہ حج اور عمرہ آدمی کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتے ہیں, ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی کی آگ آدمی کے, جیسے لوہے کو صاف ستھرا کر دیتی ہے. تو حج اور عمرہ آدمی کو گناہوں سے ایسا پاک کرتے ہیں جیسے بھٹی کی آگ لوہے کو گندگی سے, میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لوہا پاک ہو جاتا ہے آگ سے, ویسے حج اور عمرے سے آدمی پاک پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. ایک روایت میں گناہوں کے ساتھ ساتھ فقر کا بھی ذکر ہے. نسائی ترمذی اور احمد کی روایت میں ہے, آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. حج اور عمرہ آدمی کے فقر کو, غریبی کو اور گناہوں کو ایسا مٹاتے ہیں جیسے بھٹی کی آگ سونے, لوہا اور چاندی کو پاک کر دیتی ہے. یعنی کوئی بھی دھات ڈال دو آپ بھٹی میں, وہ پاک ہو کے نکلے گی, اس میں سے گندگی نکل جاتی ہے, چاہے وہ سونار ہو یا لوہار ہو یا جو بھی ہو. تو جیسے کسی بھی میٹل کو آگ میں ڈالنے سے وہ پاک ہوتا ہے, ویسے حج اور عمرے سے آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی, احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک حج کر لیا آپ دوسرا کرنا غلط ہے, اس سے اچھا ایک آدمی کیا کرے, غریبوں کو کھانا کھلائے. دیکھیں غریبوں کو کھانا کھلانا اپنی جگہ نیکی ہے, اگر اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے وہ دونوں کرے, یعنی ایک سے زیادہ حج کرنا غلط نہیں ہے. لوگوں میں بعض اوقات یہ ذہن میں آ جاتا, دیکھو ہر چار سال میں ہر پانچ سال میں حج کو جاتا ہو, کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تو یہ جو چیز ہے کیا ضرورت ہے جانے کی, یہ بات بولنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. لیکن یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, جس آدمی کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس کے پاس یعنی کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس ہے. اب ایسا آدمی اگر ہر سال بھی حج کرے تو کیا پرابلم کیا ہے, کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ وہ غریبوں کو بھی دے, سخاوت بھی کرے, اس کی مرضی ہے, وہ دونوں کر سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کئی مرتبہ حج اور عمرہ کرنا غلط نہیں ہے, بلکہ آدمی کرے اگر اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے, اس سے گناہوں سے آدمی پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو آدمی حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی روایت میں جس کا ٹکڑا ہے کہ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَلَّا تَرْفَعْ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَتْ لَكَ حَسَنَةً أَوْ رُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةً. اس کو امام قبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب تو اللہ کے گھر کے یعنی حج کی نیت کر کے جب گھر سے نکلتا ہے تو جو قدم بھی تو اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے, تو یا تیرا جانور, کبھی سوار بھی ہو سکتا ہے آدمی, تو قدم اٹھا کے رکھے یا تیرا جانور قدم اٹھا کے رکھے, تو تیرے لیے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے. آپ سوچیے حج کو جا رہا ہے یہ, کتنے قدم اس کے کتنے قدم ہوں گے اور کتنے درجات پھر اللہ کے پاس ہیں بندوں کے اعتبار سے. آپ سوچیے کہ ایک نیکی ہر قدم پر اور ایک درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے, کہ چھوٹی عبادت ہے, چھوٹی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے. اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے, حسن کے غیر ہی ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے. قال ایمان باللہ ورسولہ, آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے. ثم قیل ثم ماذا, آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے. قال جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قیل ثم ماذا, پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے. قال حج مبرور, آپ نے کہا ایسا حج جو مقبول حج ہو, جو گناہوں سے پاک حج ہو, حج مبرور. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ لیول کے اعمال میں سے کس کو رکھا ہے, حج کو رکھا ہے. ایسا حج جس میں آدمی گناہ نہ کرے, جا رہا ہے حج میں کسی کو جھگڑے کر رہا ہے, کسی کو دھکا مار رہا ہے, کسی کے ساتھ تو میں کر رہا ہے, حج میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا حج جس میں کسی کو تکلیف نہ دے, نگاہوں کی حفاظت کرے اور آدمی کا مقصد اللہ کی رضا ہو, ایسا حج جس میں آدمی نیکیاں کرتا رہے, برائی سے بچتا رہے, اس کو حج مبرور کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے کیا ہے, حج مبرور. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والخطایا، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ جب آدمی کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کے لیے کیا ہو جاتا ہے، گناہوں کے لیے اور خطاؤں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور یعنی اچھی طرح سے کیا ہوا حج، اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ ہے ہی نہیں اللہ کے پاس۔ یعنی جو آدمی اچھے سے حج کر لے اللہ تو اس کو جنت دینا ہی دینا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، جنت ہی ملے گی، اس سے جنت سے کم کچھ نہیں ملے گا۔ حج مبرور جنت ملے گی ہی ملے گی، لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے پاس اس کے لیے تو بس جنت ہی بدلہ ہے، یعنی جنت کے سوا اور کوئی چیز اس کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی چیز اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کے لیے جنت جیسی چیز ہی بدلہ بن سکتی ہے، اتنا بڑا عمل وہ ہے۔ اسی طرح سے حج کو جہاد کہا گیا، جہاد کو کہتے آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں کہ جہاد کو عام طور سے غلط طور سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جہاد کے معنی سٹرگل کے ہیں اور سٹرگل میں کوئی بھی سٹرگل آ سکتی ہے، جنگ بھی اس میں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جنگ نہیں آتی جہاد میں، ایسا نہیں، جہاد میں جنگ بھی آتی ہے، ٹیررزم جہاد میں نہیں آتا ہے، ٹیررزم جہاد میں نہیں آتا ہے، جو عام طور سے عالمی سطح پر چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کی جان لینا، یہ جہاد میں نہیں آتا ہے، یہ گناہ میں آتا ہے، یہ قتل میں آتا ہے، یہ مرڈر میں آتا ہے، جو کہ دنیا میں بھی گناہ ہے آخرت میں بھی گناہ ہے، لیکن جہاد میں جنگ بھی آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہاد میں جنگ نہیں آتی ہے، ایسا نہیں ہے، جہاد میں جنگ بھی آتی ہے اور جہاد میں حج بھی آتا ہے، اور جہاد میں نیند سے فجر کی نماز ہو یا آرام چھوڑ کے اٹھنا یہ بھی آتا ہے، جہاد میں دعوت دینا بھی آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وجاہدھم بھی جہاداً کبیرہ، اس قرآن سے تم جہاد کرو بڑا جہاد۔ تو کیا کرو، قرآن ہاتھ میں لے کے پٹائی کرو کسی کی؟ نہیں، قرآن کی بات اس کے سامنے رکھو۔ تو ایک بڑا میننگ ہے یہ، جس میں ایک چیز جنگ بھی ہے، اسلامک گورنمنٹ جنگ بھی کر سکتی ہے، جنگ منع نہیں ہے، لیکن اسلام میں وہ پہلا آپشن نہیں ہے، آخری آپشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جہاد ہم سمجھتے ہیں کہ سارے اعمال میں افضل ترین عمل ہے، تو پھر ہم بھی جہاد کیوں نہ کریں، ہم جہاد نہیں کریں، ہم بھی کرتے جہاد، عورتوں میں بھی جذبہ تھا۔ قال لا، آپ نے کہا نہیں، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، آپ نے فرمایا سارے جہاد میں سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ حج مبرور، گناہوں سے بچ بچا کے اچھی طرح سے کیا ہوا حج، یہ کیا ہے؟ افضل الجہاد۔ دیکھیے، اگر جہاد کا مطلب صرف لڑنا ہوتا تو حج میں تو لڑنا ہی منع ہے، لیکن وہ بھی کیا بن رہا ہے؟ جہاد۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ سے جہاد ہے، کہ کوئی کچھ بول دے چپ چاپ سن کے چلنا، یہ اپنے علاقے کا بڑا ہے، لیکن اس کو وہاں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کا دھکا بکا کھا کے چپ چاپ اپنا حج کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، نگاہوں کو جھکا کے چلنا ہے۔ تو ایسا جہاد جو گناہوں سے بچ کے کیا جائے، یہ بھی افضل الجہاد آپ نے کہا، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ لیکن یہ جہاد خاص طور سے عورتوں کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں دوسری حدیث میں، قلت یا رسول اللہ علی النساء جہاد، عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ قال نعم، ہاں، آپ نے کہا ہاں ان پر جہاد فرض ہے۔ نعم علیہن جہاد لا قتال فی، ہاں ان پر ایک ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتال نہیں ہے، الحج والعمرہ، یعنی ان پر کون سا جہاد فرض ہے؟ حج اور عمرہ ان پر فرض ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا، اور جہاد اور قتال دو الگ لفظ ہیں، اس کو سمجھیے۔ جہاد ایک بڑا لفظ ہے جس میں ہر کوشش دین کے لیے اور بھلائی کے لیے آ جاتی ہے، چاہے وہ پرسنل ہو یا سماج کے لیے ہو، ہر اچھی کوشش، بھلائی کے زندہ کرنے کے لیے، برائی کے مٹانے کے لیے. لیکن قتال جو لفظ ہے، قتال لڑنے کے لیے خاص ہوتا ہے، قتال میں جنگ ہوتی ہے، لیکن جہاد میں ضروری نہیں کہ جنگ ہو. لیکن آج کیا ہو گیا ہے، ڈکشنریاں ہی بدل گئی ہیں اور میڈیا نے مینٹالٹی اتنی خراب کر دی کہ جہاد کا مطلب جنگ، جہاد کا مطلب جنگ. ایسا نہیں، جہاد کے اندر جنگ بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہ سٹرگل ہوتی ہے، لیکن صرف جنگ نہیں اس کا مطلب. جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ ہر کوشش کا نام جہاد ہو سکتا ہے. اسی پر سے تہجد کا لفظ ہے، جو جہدہ سے ہے، کا مطلب ہے سخت کوشش کرنا ہے. تو یہاں پر اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا نام علیہن جہاد لا قتال فی. ہاں، عورتوں پر جہاد فرض ہے، لیکن ایسا جہاد جس میں قتال نہیں ہے. تو جہاد میں ایسی بھی قسمیں جن جنگ نہیں ہے جن میں قتال نہیں ہے. تو یہاں پر کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ عورتوں پر فرض ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. لیکن یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورتوں میں کچھ اور لوگوں کو بھی شریک کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھا آدمی، کمزور آدمی اور عورت، ان کا جہاد حج اور عمرہ کرنا ہے. یعنی بہت بوڑھا آدمی ہو گیا، وہ حج کرتا ہے، اس کو جہاد کا ثواب ملے گا، اس کا یہ عمل جہاد شمار ہوگا. اسی طرح سے کوئی بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، جو اٹھنے بیٹھنے کو بہت مشکل اس کو معاملہ ہے، وہ حج کرتا ہے، یہ عمل جہاد میں شمار ہوگا. اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ جہاد شمار ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے. اس کو نسائی نے روایت کیا ہے. تو ان احادیث سے ایک بہت بڑی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہاد صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، لیکن جہاد میں لڑنا بھی آتا ہے، لیکن اس کے موقع پر آتا ہے. اسلامی حکومت ہو تو یہ لمبی بات ہے جو آج اس میں نہیں سمجھا سکتا ہوں میں. اسی طرح سے حاجی اور عمرہ کرنے والا، یعنی حج کے لیے جانے والا، عمرہ کے لیے جانے والا، اللہ کے پاس پیش ہونے والے وقت کا مقام رکھتا ہے. یعنی وقت اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص مقصد سے جماعت کی شکل میں کہیں جائیں، کوئی بڑے کام پر. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا وقت کہا ہے. اللہ کے مہمان ہوتے ہیں وہ لوگ جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ عز وجل والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاه. اس کو امام ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں غازی لڑنے والا اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کا وفد ہیں، اللہ کی جماعت ہے. یہ کیا ہیں؟ اللہ کی جماعت. انہیں آدمی اللہ کی جماعت کا ممبر بنتا ہے جب وہ حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے. یعنی کتنا اس کو پاس مل گیا کہ اللہ کے وقت والا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے جو حج اور عمرہ کے لیے جائے. دعاهم فاجابوا، کیوں ایسا ہے؟ یہ اللہ کے مہمان کیوں ہیں؟ یہ اللہ والے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاهم، اللہ نے ان کو پکارا، اللہ نے ان کو بلایا، فاجابوا، تو انہوں نے اس کی بات مانی اور گئے. اللہ نے ان کو بلایا حج کے لیے، وہ گئے. وسالوه فاعطاهم، اور جب انہوں نے اللہ سے کچھ مانگا تو اللہ نے بھی ان کو دیا. یعنی اللہ نے ان کو پکارا، یہ اللہ کی پکار پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے گئے کہ نہیں گئے؟ یہ اللہ کی پکار پر لبیک انہوں نے کہا، تو اللہ نے بدلہ کیا دیا ان کو کہ جو بھی بات یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ضرور ان کو دے گا. تو حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حاجی واقعی جو حج کر کے آئے قیامت کے دن سفارشی بنے گا دوسروں کا. اتنی بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ سفارش کو نہیں مانتے، آپ لوگ شفاعت کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نبی تو نبی، حج کرنے والا بھی سفارش کرے گا قیامت کے دن اللہ کے یہاں، یہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے. تو حاجی جو ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ، یہ اللہ کا وفد ہے. آگے حدیث آئے گی، میں ذکر کروں گا اس میں. اسی طرح سے نسائی، ابن حبان اور حاکم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثہ الغازی والحاج والمعتمر، اللہ کی جماعت، اللہ کا وفد تین لوگ ہیں، غازی یعنی جنگ کے لیے جانے والا اسلام کے لیے دفاع کے لیے، الغازی والحاج والمعتمر، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا۔ حج کے اعتبار سے جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، اور آدمی وہیں پر ہوتا ہے عام طور سے حج کے ایام میں، تو ان دنوں کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے افضل ترین دن، یعنی سال کے سب سے افضل ترین دن ایام العشر ہیں۔ ایام العشر کس کو کہتے ہیں؟ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے، جس مہینے میں حج ہوتا ہے، عید الاضحیٰ جس مہینے میں ہوتی ہے، تو ان 10 دنوں کے بارے میں، جو 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، تو ذوالحجہ کے، یہ 10 کو عید ہوتی ہے، تو ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، آپ نے فرمایا یہ جو 10 دن ہیں یہ سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے افضل دن یہ ایام العشر ہیں۔ ولیال عشر، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا سورہ الفجر میں، یہ البزار کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، دارمی کے الفاظ ہیں، دارمی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، کہ سارے دنوں میں کوئی عمل ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں آدمی جو نیکیاں کرتا ہے ان کی ویلیو، ان کی قدر بڑھ جاتی ہے، ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ، سارے دنوں میں کیا ہوا عمل افضل من العمل، اس عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سے عمل سے؟ فی عشر ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آدمی چاہے روزہ رکھے، آدمی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، یا جو بھی عمل کرے، تو یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا افضل ہوتا ہے۔ اس کو امام الدارمی نے روایت کیا ہے، بخاری میں اشارتاً یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا، مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ، یعنی ان دنوں میں کیا ہوا عمل، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرْءِ، یہ بھی مسند احمد، ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا کے سارے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور یوم القر۔ یوم النحر قربانی کا دن، عید کا دن جو یہاں پر ہوتا ہے اس کو یوم النحر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کا دن جو آرام کا دن ہوتا ہے اس کو یوم القر کہتے ہیں، کہ تھک جاتے ہیں لوگ، اس میں سارے احکام ادا کر کے عید سے فارغ ہو کے لوگ بالکل جو ہے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کو یوم القر کہا گیا ہے۔ تو سارے دنوں میں یہ دن سب سے زیادہ افضل ہیں، جو ایام التشریق کے دنوں میں سے ایک دن آتا ہے۔ تو ان سے معلوم ہوا کہ ایام العشر ان کی فضیلت ہے، اور ان میں کیا ہوا عمل افضل ترین عمل ہے، اور حج انہی دنوں میں ہوتا ہے، اس میں عرفہ کا دن آتا ہے 9 کو، پھر 10 کو عید ہوتی ہے، اور سارے دن ایام التشریق کے بعد کے 3 دن ہوتے ہیں حج کے بعد کے، تو ان میں عام طور سے حج کے عمل ان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نزدیک سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ تلبیہ کی کیا فضیلت ہے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک جو حاجی کہتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ، جو بھی مسلم تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک پورا کہتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں جو بھی مخلوق ہیں سب تلبیہ کہتی ہیں اس کے جواب میں، من حجر او شجر او مدر، چاہے یعنی پتھر ہو، پیڑ ہو، یا کوئی خیمہ ہو چمڑے کا، یا کچھ جو کچھ بھی ہو، مٹی کا گھر ہو، ساری چیزیں اس کے لیے کیا کہتی ہیں، اس کے ساتھ میں جواب میں وہ بھی لبیک کہتی ہیں، اس کا جواب دیتی ہیں۔ حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، یہاں تک کہ دائیں بائیں پوری زمین جو ہے منتہا تک، جہاں تک بھی زمین ختم ہوتی ہے وہاں تک کیا ہوتا ہے، منتہا تک جہاں تک اس کی نظر جائے گی، ساری چیزیں اس کے ساتھ کیا کہتی ہیں، تلبیہ کہتی ہیں. تو یہ لبیک کہنے والے کی فضیلت ہے. اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجیوں کی فضیلت بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ. عرفہ سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے، عرفہ سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ مردوں میں سے اور عورتوں میں سے آزاد نہ کرتا ہو جہنم سے. یعنی عرفہ سے بڑھ کے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آزاد کرتا ہے. یعنی اس دن کیا ہوتا ہے، کئی مسلمان حاجی مرد ہوں یا عورت ہوں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، جہنمی ہو چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَزْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اللہ تعالیٰ اس دن بندوں سے قریب ہو جاتا ہے. یہ قرب کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں ہر وقت اللہ قریب ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اور ہر جگہ ہے، وہ اس سے سوچیں کہ پھر اللہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ کا قرب ہم مخلوق کے قرب کی طرح نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک خصوصی قرب ہے جو بندوں کو ملتا ہے، ایک عام قرب ہے ایک خصوصی قرب ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَذْنُ، اللہ تعالیٰ اس دن قریب ہو جاتا ہے جب لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، عرفہ کے دن. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، پھر فرشتوں پر فخر کرتا ہے ان بندوں سے، یہ میرے بندے ہیں. کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، فرشتوں سے کہتا ہے یہ چاہتے کیا ہیں، ذرا دیکھو ان کو اتنی تکلیف اٹھا کے آئے ہیں، بال بکھرے ہیں اور لباس ان کا دیکھو، اور کیسی دھوپ ہے اور کیسا ان کا حال ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے، کیا چاہتے ہیں، کیا مل رہا ہے ان کو یہاں پہ، تو اللہ ہی کے لیے تو آئے ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے ان کی کیا چاہتے، کچھ بھی نہیں، تو اللہ کے لیے سب چھوڑ کے آئے، اور یہ کہ ان کی چاہت کیا ہے، تو جو چاہتے اگر اللہ ہے، جنت ہے، آخرت ہے، تو اب ملے گی ان کو چاہت. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، یعنی ان بندوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک آدمی کا اللہ کے ہاں اتنا مرتبہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرے، دیکھو یہ میرے بندے ہیں، یعنی کتنی ویلیو بڑھ گئی اس کی، کہ اللہ نہ صرف یہ کہ اس سے خوش ہو رہا ہے، اس کو معاف کر رہا ہے، اس کی مغفرت کر رہا ہے، اس کا حج قبول کر رہا ہے، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ اس کا لیول اتنا ہائی ہو گیا کہ اللہ کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے. کسی پر رحم کرنا بڑی بات ہے، مغفرت کرنا بڑی بات ہے، لیکن کسی کو اس اعتبار سے دوسری مخلوق کے سامنے پیش کرنا، وہ بھی فرشتوں جیسی مخلوق جو سارے گناہوں سے پاک ہے، کہ دیکھو یہ بندے میرے ہیں، یہ آدمی کا لیول کتنا بڑھ گیا. اب بتائیے پوری کلاس میں ایک ٹیچر ہے، سارے بچوں میں سے ایک بچے کو بلا کے بولے یہ ہمارا اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے، لو اس کو، تو بچہ کتنا خوش ہوگا. دنیا میں اگر کوئی کرے تو اتنا آدمی خوش ہوتا ہے. کمپنی میں باس بلائے اگر کسی کو، اے لو ہمارا یہ بہت کام کرنے والا محنتی، لو اس کو دیکھو اس کو ذرا، کتنا خوش ہوگا، آج مجھ کو سب لوگوں میں سے بلا کے کھڑا کیا. آپ بتائیے اللہ رب العالمین حاجیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرے، یہ میرے بندے ہیں، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ فخر کرے ان کے اوپر. یہ حج کی فضیلت ہے، یہ حاجیوں کی فضیلت ہے. یہ کہیں اور مل سکتا ہے، کہیں اور نہیں مل سکتا ہے، یہ حج ہی میں مل سکتا ہے. اس دن دعا کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے. یعنی حاجی جو عرفات میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا، اس دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے. سب سے بھاری دعا جو ہے کون سی ہے، عرفہ کے دن کی. خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین بات جو میں نے اور میرے پہلے مجھ سے پہلے جو نبی آئے جنہوں نے سب سے بہترین بات اگر کوئی کہی ہے تو وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے اور ساری حمد بھی اسی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سب سے بہترین چیز جو اللہ کے بارے میں کسی نے کہی ہے, چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پچھلے نبی ہوں, سب سے بہترین کلمات یہ ہیں, اللہ کی تعریف اور بڑائی. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. عمرہ کی کیا فضیلت ہے خصوصاً رمضان میں؟ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے لوٹے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا ہے, وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا, اس لیے کہ حج بہت بعد میں فرض ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ, جب آپ اپنے حج سے لوٹے, قال لام سنان الانصاریہ, آپ نے ام سنان جو ایک انصاری صحابیہ تھیں, آپ نے ان سے کہا, ما منعکی من الحج, تم کو حج سے کس چیز نے روک لیا, یعنی تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ قالت ابو فلان, تعنی زوجہا, کان لہ ناطحان حج علی احدہما والآخر یسقی ارضا لنا, کہنے لگی میرے شوہر جو ابو سنان ہیں ان کے پاس دو ہی اونٹنیاں تھیں, ایک تو وہ حج میں لے کے گئے اور دوسری ہماری کھیتی میں تھی, جو جس سے مطلب یعنی یسقی ارضا لنا, وہ ہماری زمین میں کھیتی کے لیے پانی وغیرہ لانے اور جو کاشتکاری ہے اس میں استعمال ہوتی تھی, تو دونوں بھی اونٹنیاں ہمارے پاس آنے کے لیے راستہ ہی نہیں تھا, کوئی سواری نہیں تھی. قال فاذا كان رمضان اعتمری فی, آپ نے کہا جب رمضان آئے تو اس رمضان میں تم عمرہ کرنا, فان عمره فی رمضان تقضی حجۃ معی, اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم میرے ساتھ حج کرو, یعنی رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے جیسا ہے. تو یہ رمضان کے عمرے کی فضیلت ہے, اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حج میں حجر اسود اور رکن یمانی کو آدمی چھوتا ہے, اور اگر چھونے نہ ملے تو آدمی دور سے اشارہ بھی کر سکتا ہے, ورنہ آدمی جو ہے ٹوٹ پڑے لوگوں کو مار پیٹ کے آگے جائے اور چھوئے, یہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے, ہو سکے تو چھوئے نہیں تو دور سے ہی اشارے سے بھی ہو جاتا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان مسح الحجر الاسود والرکن اليماني يحطان الخطايا حقا, حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھونا اس کی فضیلت ایسی ہے کہ آدمی کے سارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں, سارے گناہ یہ مٹا دیتا ہے, یعنی آدمی کے پورے گناہ مٹ جاتے ہیں اگر آدمی حجر اسود کو چھوتا ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا, واللہ 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 لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ, اللہ کی قسم واللہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس پتھر کو لائے گا, اٹھائے گا یا حاضر کرے گا, یعنی الحجر, لہ عینان یبصر بهما, اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا, ولسان ينطق به, اور اس کی زبان ہوگی جس سے بات کرے گا, یشہد علی من استلمه بحق, اور وہ ہر اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو چھوا ہے. یعنی حجر اسود کو جس انسان نے حق کے صحیح ڈھنگ سے جیسے چھونا تھا ویسے چھوا ہے, تو قیامت کے دن وہ پتھر اس کی آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی, وہ اس آدمی کے لیے گواہی دے گا کہ ہاں اس کو اس نے حق کے ساتھ چھوا تھا, اس نے گناہ سے پاک ہو کر صحیح ڈھنگ سے لوگوں کو ستائے بغیر لڑے بغیر مجھ کو چھوا تھا, تو حق کے ساتھ مجھ کو چھوا تھا, قیامت کے دن وہ گواہی دے گا. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھنا, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طاف بهذا البيت اسبوعا، جو اس گھر کا یعنی کعبہ کا طواف کرے سات مرتبہ، فاحصاه كان كعتق رقبه، اور اس کو گنے ٹھیک سے پوری طرح سے ادا کرے، كان كعتق رقبه، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے سات غلاموں کو اس نے آزاد کیا ہے، سات غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، یعنی گردن چھڑانے کا ثواب اس کو ملے گا، لا يدع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئه وكتب له بها حسنه، اللہ تعالی جو بھی بندہ ایک قدم اٹھائے یا رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک نیکی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو طواف میں جتنے قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے، ان سارے طوافوں کے اندر آدمی اس کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، ایک گناہ معاف اور ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے سے اور حاکم نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے حج میں آدمی جاتا ہے تو مسجد حرام میں آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور بعض لوگ وہاں سے مسجد نبوی بھی جاتے ہیں، اچھی چیز ہے، کوئی آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت کر کے سفر کر سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی برائی نہیں ہے کہ آدمی سوچے اتنا خرچ کیوں کرے، بلکہ آدمی کو نیت کر کے جانا چاہیے، لیکن جانے میں نیت کیا ہو؟ مسجد نبوی کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت ہو، وہاں جا کے نماز پڑھنا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام، کہ میری مسجد میں نماز پڑھنا یعنی ایک نماز پڑھنا اس مسجد کے سوا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار درجہ بہتر ہے، یعنی ہزار گنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، ایک نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے باقی مسجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنا ہے۔ آپ بتائیے جہاں پر آدمی اگر سمجھ لیجیے کئی نمازیں وہاں پڑھ لیتا ہے کتنا ثواب اس کا ملے گا، تو باہر ہزار نمازیں وہاں کی ایک نماز بس، تو یہاں نہیں ہو سکتا ہے، وہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی جائے اور فضیلت حاصل کرے، اتنا دور گیا ہے تو وہاں سے وہاں مدینہ بھی جائے، اچھی بات ہے، لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو حج کو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں جائے تو ایسا ایسا ہے، بہت ساری حدیثیں بھی لوگوں نے اس میں گھڑ دیں، اور بہت سارے لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، اور جو ایسا نہ کرے اس کو بے دین سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی صرف حج کرے اور مدینہ نہ جائے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہے، لیکن یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی اتنا دور جائے اور وہیں کہ وہیں قریب میں ہے تو وہاں نہیں جائے، تو یہ تھوڑی عجیب چیز ہے۔ آدمی کو جانا چاہیے، اگر اس کے پاس اپنی راستے کا خرچ موجود ہے، اس کے لیے ممکن ہے تو جائے، ہو سکے تو مدینہ جائے اور وہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا باقی مسجدوں میں ہزار نماز پڑھنے سے بہتر ہے، افضل ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، وہ کتنی ہے؟ یہ بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی روایت، آئیے دیکھیں مسجد حرام کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی، میری مسجد میں نماز پڑھنا یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل من الف صلاۃ فی ما سوا، باقی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے، ہزار نماز پڑھنے سے بہتر ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، اس سے افضل نہیں ہے، تو اس میں کتنا ہے؟ وصلاۃ فی المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا افضل من مئۃ الف صلاۃ فیما سوا، باقی مسجدوں میں ایک لاکھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آدمی، آپ بتائیے بیچارہ غریب آدمی، بہت اچھا ہے، متقی ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے، پانچ منٹ میں دو رکعت پڑھتا ہے، مینیمم کہہ رہا ہوں میں، ورنہ جس کے بس میں میکسیمم ہو وہ تو معلوم نہیں کتنا پڑھ سکتا ہے، اس میں تراوی میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، پانچ منٹ میں دو رکعت پڑھ لیا اس نے، ایک نماز پانچ منٹ کی، آپ بتائیے ایک لاکھ نمازیں کتنے دن جائیں گے اس کے پڑھنے کے لیے؟ ایک لاکھ یعنی ایک گھنٹے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 12 5 मिनट, तो एक घंटे में मैक्सिमम कितना पढ़ लिया, 12, 10 पकड़ लीजिए, 10 घंटे में 100, तो ऐसे कितने दिन उसके जाएंगे, तब जाके उसका क्या होगा, 1,00,000 नमाजों का कोटा उसका पूरा होगा। वो भी उसमें से कितनी एक्सेप्टेबल कितनी रिजेक्टेबल, क्योंकि एक एक लेवल का थोड़ी उसका हाल होगा, पढ़ते पढ़ते उसका मामला होगा कि लोग देख रहे हैं कितनी नमाजें पढ़ रहा है, तो बाकी की नमाजें गायब, बाकी की नमाज रियाकारी की नजर हो जाएगी। लेकिन यहां पर मस्जिद हराम में गया, जाके सिर्फ 2 रकतें उसने पढ़ा, 1 नमाज उसने पढ़ी, वो 2 रकतें, वो 1 नमाज 1,000 रकतों से या 1,000 नमाजों से बेहतर है, 1 नमाज 1,000 नमाजों से बेहतर है, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, बराबर नहीं, बेहतर है। तो बताइए, जो आदमी यहां रहते वो फजीलत मिल ही नहीं सकती उसको, वहीं जाके वो चीज मिल सकती है। अब आदमी समझ लीजिए 10-15 दिन वहां रहा या ज्यादा रहा, वहां पे महीना भर रहा, वहां पे कितनी नमाजें आदमी पढ़ेगा, वहां पे क्या फजीलत उसकी होगी, पूरा कोटा वहां पे आदमी कितना बोरी भर भर के लाएगा, कितना अमाल उसके होंगे, कितनी नमाजें उसकी होंगी। तो ये हज की फजीलत है जो वहीं मुयस्सर है, वहीं मिल सकती है। इसको इमाम अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। आदमी नियत करे, अल्लाह ताला माल दिया है अगर उसको, तो आदमी नियत करे कि जल्द से जल्द हज करेगा, नहीं दिया है तो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे। इसी तरह से तवाफ के बाद और यानी सही के बाद 2 रकतें पढ़ना, उसकी फजीलत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वह अम्मा रकअता का बाद तवाफ का इब्ति रकबत मिन बनी इस्माइल। आपने फरमाया कि 13 तवाफ के बाद 2 रकतें पढ़ना, तवाफ करे आदमी और उसके बाद 2 रकतें पढ़े, इसकी फजीलत क्या है। कैफ से रकबत मिन बनी इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अगर किसी को गुलाम बनाया था किसी ने, उस गुलाम को आजाद करने की फजीलत है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, तो उनकी उनकी औलाद में से अगर कोई गुलाम था, उस गुलाम को आजाद करने का, उस गुलाम को आजाद करने का सवाब मिलेगा। और वह अम्मा तवाफ का बिस्सफा वल मरवा, और 13 सफा और मरवा का तवाफ करना, कैद के 70 रकबा, 70 गर्दने आजाद करने का सवाब मिलता है। सफा मरवा का तवाफ जो है यानी उसका उसकी सही जिसको हम कहेंगे अरबी में तवाफ भी कहा जाता है उसको, तवा यानी जाना, तो उसका उसकी सही करना है ना, सफा और मरवा के बीच में सही करना है, इसकी फजीलत क्या है, 70 गुलामों को आजाद करने का सवाब है। कहाँ मिलेगा आपको गुलाम इस दौर में, उस दौर में गुलाम थे, आजाद किए जाते थे, इस्लाम तरगीब देता है कि गुलामों को आजाद करो, इस्लाम गुलाम बनाओ की तरगीब नहीं देता है, आजाद करो की तरगीब देता है। तो इस्लाम में आप देखिए कि एक आदमी तवाफ कर रहा है, सही कर रहा है सफा मरवा की, तो उसकी फजीलत है कि 70 गुलाम उसने गोया के आजाद किए हैं। इसको इमाम अत-तबरानी अल-बज्जार ने रिवायत किया है और इसी तरह से इब्ने हिब्बान ने भी, और ये हसन रिवायत है। अरफा में हाजियों का वकूफ करना, ठहरना अरफा, अरफा के दिन उसकी क्या फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा वकूफुका अशियत अरफा, अरफा की शाम में हाजियों का वकूफ करना, 13 वकूफ करना, फइन अल्लाह यहबितु इला समाइद दुनिया, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर जो है, अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नीचे आता है, फयुबाही बिकुमुल मलाइका, और अल्लाह ताला तुम पर फख्र करता है मलाइका के सामने, यकूल कहता है, इबादी जाऊनी शुअसन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे बंदे हैं, और रास्तों से कितने रास्तों से चल के ये बिखरे बाल लेकर मेरे पास हाजिर हुए हैं, यर्जूना जन्नती, ये मेरी जन्नत की तलब रखते हैं, मेरी जन्नत की तमन्ना करते हैं, फलौकान ज़ुनूबुकुम कअददिर रमल, अगर तुम्हारे गुना रेगिस्तान में जो रेत की कंकरियां हैं इतने भी होते, औ का कतरिल मतर, या बारिश के कतरों जैसे भी होते, औ का ज़बदिल बहरी, या समंदर पर जो पानी पे झाग आ जाता है उस झाग के उतने भी तुम्हारे गुनाह हो, لغفرتها، میں ضرور ان کی مغفرت کر دیتا. اتنے گناہ لے کے بھی آتے میں مغفرت کرتا تمہاری. کتنے گناہ؟ ریت کے کنکر جو ریگستان میں، کسی آدمی کو بولیں گے آپ کی پیمنٹ بڑھا دیں گے، آپ گنو، چلے گا اچھا کام پہ لگا رہے میرے کو. کوئی گن سکتا ہے ریگستان میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اتنے گناہ ہیں. اگر اتنے گناہ لے کر آئے حاجی، اللہ اس کی مغفرت کرے گا. کوئی آدمی بولے یہ حدیث ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کی مغفرت سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں. کسی کو سزا دے اللہ تعالیٰ، کوئی اللہ کو روکنے والا ہے؟ نہیں. اللہ دے رہا لینے کا. جب اللہ دے رہا ہے تو ہم بعض اوقات مغفرت میں بخیل ہو جاتے ہیں. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں اتنا زیادہ کہیں تھا کہ ارے بھائی اللہ دے رہا، اللہ کے پاس زیادہ ہے تو دے رہا تھا، اپنے پاس نہیں ہے تو اپنے کو لگتا ہے اتنا زیادہ کہیں، کیونکہ ہم کو عادت نہیں ہے اتنا زیادہ دینے کی، ہم کو عادت نہیں ہے. تو آدمی اپنے بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بھی بخل کرنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا اللہ مغفرت کرتا ہے، کیونکہ بعض نیکیاں آدمی کی زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں. ایک فاحشہ عورت ہے، ایک کتے کو پانی پلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے پورے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ کر سکتا ہے. آپ بتائیں کتے کو پانی پلا کے جب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، پچھلی امت کے، اس امت کے حج پر معاف نہیں ہو سکتے؟ حج کتنا بڑا عمل ہے، کتے کو پانی پلانا کہاں ہے، اور حج میں جانا کتنا بڑا عمل ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ فَلَوْ كَانَ ذُنُوبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ، اگر تمہارے گناہ یعنی حاجیوں کے اگر ریت کی کنکریوں کے برابر بھی ہوتے تو میں تمہاری مغفرت کرتا، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوتے میں مغفرت کر دیتا، اگر سمندر کے اوپر کے جھاگ کے برابر ہوتے میں تمہاری مغفرت کر دیتا، یعنی اتنا بھی ہوتا تو کر دیتا، باقی تو کر ہی دیا ویسے، اتنا بھی دے آتے تو کوئی بات نہیں، میں مغفرت اس کی بھی کر دیتا. اَفِيضُ عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، اے میرے بندو ایسے حال میں واپس لوٹو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تم مغفرت کے ساتھ واپس جاؤ، اور اس حال میں واپس جاؤ کہ تم جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، تم جس کی سفارش کرو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت کرے گا. وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ حاجی بھی قیامت کے دن اللہ کے بندوں کی سفارش کرے گا، اس کو بھی اجازت ہوگی. ہاں کس کے بارے میں تیرا کچھ بولنا ہے، اے اللہ فلاں کی مغفرت کر دے، تو اس کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا. کس کے بارے میں سفارش کرنا ہے کیا، ہاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کو بھی موقع ملے گا سفارش کرنے کا. کتنی عزت ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے، جو حج کو واقعی حج بنائے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں کسی کو تکلیف دینا نہ ہو، اس میں نگاہوں کا غلط استعمال نہ ہو، کہ عورتیں جو ہے کھلے چہرے کی وہاں پر ہیں، اب اس کو انٹرنیشنل لیول پہ مل گئے لوگ، کہ چین ہو جاپان ہو سب ایک جگہ آ گئے، اب یہ نگاہیں اپنی حفاظت کرنے کی یہاں بھی عادت تھی نہیں، اللہ کے گھر میں جا کے گناہگار آدمی ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے آدمی گناہگار ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو، اچھا حج ہو، آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، کسی کو تکلیف نہیں دے، دھکا نہیں دے کسی، اپنے دل کی حفاظت کرے، اپنے دل کی حفاظت کرے، برائیاں نہیں سوچے، اللہ کے گھر کا ادب کرے، یہ ساری چیزیں جو ہیں صحیح ڈھنگ سے اگر حج کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی خود اس کی تو مغفرت ہو گئی، قیامت کے دن دوسروں کی سفارش کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ طبرانی اور بزار کی روایت ہے، اور ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے. اور آگے آئیے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا، آپ وہاں ٹھہرے. وقد کادت الشمس ان تؤب، اور سورج ڈوبنے میں تھا. فقال یا بلال انصت لی الناس، آپ نے کہا اے بلال لوگوں کو چپ بٹھاؤ. فقام بلال، بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. فقال انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپ ہو جاؤ، یعنی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں تم خاموش ہو جاؤ تاکہ تم سنو، فانصت الناس، تو انہوں نے لوگوں کو چپ بٹھایا، لوگ چپ ہو گئے. وقال معشر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، اتانی جبرائیل علیہ السلام آنفا، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، فاقرعنی من ربی السلام، تو مجھ کو میرے رب کی طرف سے جبریل نے سلام کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے سلام آ رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے. مجھ کو فاقرعنی من ربی السلام وقال ان اللہ عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات اور اہل مشعر جو اس سے قریب کے لوگ ہیں ان سب کی مغفرت کر دی اور ان کی پچھلی ساری خطائیں، برائیاں، ظلم و زیادتی جو بھی انہوں نے کی تھی سب کے لیے اللہ نے ذمہ لے لیا، اللہ معاف کر دے گا اس کو. فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جب یہ سنا یعنی ان سب کی مغفرت ہو گئی، پچھلے سارے گناہ معاف، ساری برائیاں ختم، اور آپسی جو حقوق العباد تھے جس میں گناہ ہوا تھا وہ گناہ بھی معاف، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف. عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، فقال یا رسول اللہ ھذا لنا خاصۃ، کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے، یعنی اس دور کے لیے یا اس حج کے لیے خاص ہے؟ آپ نے کہا، ھذا لکم، یہ تمہارے لیے تو ہے، ولمن اتى من بعدکم الى یوم القیامۃ، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے یہ فضیلت، یہ مغفرت کا وعدہ جو تمہارے بعد قیامت تک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ اسی دن کے لیے تھا، نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ عرفہ میں وقوف کریں گے ان سب کے لیے، اگر واقعی وہ صحیح ڈھنگ سے انہوں نے اپنا حج کیا ہے، سارے مراسم ادا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ ان کے معاف کر دے گا، ان کے لیے مغفرت ہوگی. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کثر خیر اللہ وطاب، تمہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی خیر کتنی زیادہ ہے اور کتنی عمدہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کیا بڑھیا وعدہ ہے، یعنی ہمارے لیے بھی اور بعض والوں کے لیے کتنا زیادہ ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کی نعمت، اللہ کی خیر کتنی عمدہ ہے. اس کو ابن المبارک نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح ترغیب میں روایت موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے. کنکریاں مارتے ہیں حج میں، اور بعض جو ہیں جذبے والے جلالی لوگ جوتے بھی مارتے ہیں. یہاں سے جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ اور برما بنگلہ دیش کے لوگ، ذرا زیادہ ہی غصہ ہوتا ہے شیطان کے اوپر پہلوان، اور جا کے وہاں پر کنکریاں مارنا ہے چھوٹی چھوٹی، لیکن وہاں پر جذبہ اسلام زندہ باد، وہاں پہ کیا کرتے ہیں، جوتے پتھر جو ہاتھ میں آئے سب مارتے ہیں اٹھا کے، اور یہاں آنے کے بعد پھر شیطان ان کی پٹائی کرتا ہے. وہاں پہ جوتے مارنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، جو شریعت کا طریقہ ہے وہی مارا جائے گا. کنکریاں بتائی، کنکریاں مارتا ہے، کوئی لے جائے گن مشین لے جا کے اس کو شوٹ کرے وہاں پہ تو چلے گئے؟ نہیں چلے گا. جو طریقہ ہے حج کا ویسے ہی کرنا پڑے گا، کوئی لے جا کے بم ڈال دے وہاں پہ ختم کر دے اس کو. اللہ حفاظت فرمائے. جہالت میں، جہالت کے کوئی حد نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے لوگ کینچی بھی لے جاتے ہیں، اور یہاں نہ ملے تو وہاں سے خرید لیتے ہیں، اور اس کینچی کا استعمال کیسا ہوتا ہے، جا کے دعا کر رہا ہے کعبہ کے پردے کو پکڑ کے، اللہ اللہ کر، دیکھ رہا دائیں بائیں کوئی نہیں دیکھا، سب اپنی اپنی دعا میں کینچی سے پردہ کاٹ کے یہاں لے کے آ جاتے ہیں، دھاگے کاٹ کے لیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں دیکھ رہا، کعبہ کے اندر جا وہاں کے دھاگے لاتا ہے یہاں پہ، اور پھر بچوں کے گلے میں ناڑے تعویذ بنا کے ڈالتا ہے یا دھو دھو کے پیتا ہے. کیا ہے؟ چوری. چوری کا فائدہ ہوگا ایسا؟ اللہ کی طرف سے ہی فائدہ آنے والا ہے، تو اللہ کے یہاں سے چوری کر کے لا رہا اور اللہ فائدہ دے گا، خوش ہوگا اللہ تعالیٰ؟ نہیں. کچھ لوگ وہاں سے مٹی چنتے ہیں، کھجور کے بیج وہ اٹھا کے رکھتے ہیں، سنبھال سنبھال کے لے کے آتے ہیں. کیا ہے؟ وہاں کی مدینہ کی مٹی لے کے آتے ہیں، ڈبے میں بند کرتے ہیں، یہاں مٹی جو ہے تبرک اس سے لے کے. کچھ لوگ وہاں پہ جو بھی دیوار دکھ رہی اس کو ہاتھ لگا کے پورا اپنے اوپر ملتے ہیں. کیا ہے یہ؟ کوئی طریقہ نہیں اسلام اس طرح سے. یہ سب جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی اعتقاد اور یعنی عقیدہ آدمی کا صحیح ہونا چاہیے، کسی بھی چیز سے آدمی اعتقاد قائم کر لے. تو جو رمی ہوتی ہے, جو کنکریاں ماری جاتی ہیں, تین سٹیپس میں وہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ, تیرا جمار یعنی کی رمی کرنا, فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِّنَ الْمُوبِقَاتِ, تو جو بھی کنکری پھینکتا ہے اس ایک کنکری کے بدلے میں تیرا ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. موبقات, موبق ہلاک کرنے والا گناہ, ایسا گناہ تیرا کوئی ہو جو تجھ کو لے کے جہنم میں ڈوبے گا, تجھ کو جہنم میں لے جانے والا گناہ, ایسا ایک ڈینجر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایسا سنگین گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک کنکری کے پھینکنے سے معاف کر دیتا ہے. تو جتنی کنکریاں آدمی پھینکتا ہے اس کے وقت اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی گنتی ہے, طبرانی اور بزار نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور انہوں نے مرفوع اس کو روایت کیا ہے, لما اتى ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام المناس, ابراہیم اللہ کے خلیل جب اس جگہ آئے جہاں پر مناسک کیے جاتے ہیں, عرض له یعنی قربانی کے لیے جب آئے اپنے بیٹے کی, عرض له الشیطان عند جمرۃ العقبہ, تو جمرۂ عقبہ کے پاس شیطان ان کے سامنے آیا, فرماہ بسبع حصیات حتى ساق فی الارض, انہوں نے اس کو سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں جا کے چھپ گیا یا دھنس گیا. ساق کے معنی ہوتے دھنس جانا, غائب ہو جانا, نیچے چلا جانا زمین میں. ثم عرض له عند الجمرۃ الثانیہ, پھر دوسرے جمرہ کے پاس بھی واپس وہ دکھائی دیا, فرماہ بسبع حصیات حتى ساق فی الارض, پھر انہوں نے سات کنکریاں اس کو ماری یہاں تک کہ وہ کیا ہو گیا, زمین میں چھپ گیا یا دھنس گیا. ثم عرض له فی الجمرۃ الثالثہ, پھر تیسری مرتبہ وہ پھر جمرہ کے پاس دکھائی دیا, سامنے آیا روکنے کے لیے, فرماہ بسبع حصیات حتى ساق فی الارض, انہوں نے اس کو کنکریاں ماری سات یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا. قال ابن عباس, الشیطان ترجمونا وملت ابیکم تتبعون, ابن عباس نے کہا تم شیطان کو رجم کرتے ہو اور اپنے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی, ان کی سنت کی اتباع کرتے ہو. یعنی تم کنکریاں مارتے ہو, کیا ہے یہ؟ وہی عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے روڑا بننے کے لیے جو حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا. شیطان کیا کر رہا تھا؟ بیچ میں آ کے ان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا. تو بار بار جو سامنے دکھائی دے رہا تھا, انہوں نے سات کنکریاں ماری. آج حاجی بھی وہی کرتا ہے. تو جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہی کرنا چاہیے, جوتے چپل نہیں پھینکنا چاہیے. ابن خزیمہ نے اور حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح سے حج میں سر مونڈنا, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَأَمَّا خِلَافُكَ رَأْسَكَ, تیرا سر مونڈ لینا, فَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنًا, تو جب سر مونڈتا ہے تو تیرے سر سے جتنے بال گرتے ہیں ان میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تجھ کو ملتی ہے, وَيُمْحَى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً, اور ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ تیرا مٹایا جاتا ہے. کیا مل رہا ہے اس کو؟ سوچیے, جو سعودی جاتا ہے کمانے کے لیے وہ بھی اتنا نہیں لاتا ہے, حاجی اتنا زیادہ لے کے آتا ہے, لیکن حاجی نیکیاں لاتا ہے آخرت کی, اور جو آدمی وہاں پہ جاب کے لیے جاتا ہے وہ دنیا کے لیے پیسہ لے کے آتا ہے. تو ایک بار آپ سوچیے, اب ایک آدمی کو بولیں گے بیٹھ بھائی گن کے بتا ذرا, تو بولے گا اتنا کون گن سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ, یعنی ایک نیکی دیتا ہے, گناہ مٹاتا ہے. اس کو طبرانی, بزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ, آپ نے فرمایا تیرا جو سر کو مونڈنے کا عمل ہے, یعنی بال پورے مونڈ دیتا ہے آدمی اس طرح سے, فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ شَعْرَةٍ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ, جو بھی بال تیرا زمین پر گرتا ہے, اللہ کانت لک نورا یوم القیامہ قیامت کے دن وہ تیرے لیے نور بنے گا، قیامت کے دن تیرے لیے نور بنے گا۔ اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ میں صرف صحیح اور حسن روایتیں بیان کر رہا ہوں، اگر ضعیف اس میں شامل کی جائیں تو پھر تو درس ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن چونکہ ہم ضعیف حدیث کو نہ مسائل میں لیتے ہیں، نہ عقائد میں اور نہ فضائل میں، اس لیے یہ صرف میں صحیح اور حسن روایتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ اور فضیلت کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے لبیک جو حاجی کہتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشرا، جو بھی تلبیہ کہتا ہے، احلال کہتا ہے، یعنی جو شروع میں لبیک یا حجتن و عمرتن جب کہتا ہے، جب شروعات میں کہتا ہے یا دوران میں بھی تلبیہ کہتا رہتا ہے، یا تکبیرات کہتا ہے، جیسے عید کے دن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو عید کے دن تکبیرات ہوتی ہیں، تو جو بھی تلبیہ کہتا ہے اونچی آواز میں، احلہ کے معنی ہوتے ہیں اونچی آواز میں کچھ کہنا، اسی پر سے ہلال ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں ہلال کو، دیکھو دیکھو دکھائی دیا، تو آوازیں اونچی ہو جاتی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ ڈکشنری میں ایسا علماء نے کہا ہے کہ ہلال کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال کا لفظ احلہ سے ہے، احل بھی لغیر اللہ، تو احلہ کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز کرنا، تو اس لیے ہلال اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ چاند دیکھتے تھے، دیکھو مجھ کو دکھائی دیا، سب چلانے لگتے ہیں، تو اس سے ہلال کا لفظ بنا ہوا ہے۔ تو جو بھی تلبیہ کہتا ہے آواز سے، یا تکبیر کہتا ہے جیسے عیدین کے دن کہی جاتی ہے، تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، الا بشرا، قیل یا رسول اللہ بالجنہ، یعنی خوشخبری کہے گی جنت کی، آتنا نام، ہاں اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو جو بھی آدمی لبیک کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی حدیث۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والسج، العج والسج۔ العج کیا ہے؟ یعنی آدمی جو تلبیہ کہتا ہے اونچی آواز سے، اس کے لیے لفظ ہے العج، اور السج کے معنی ہے خون بہانا، قربانی، قربانی دیتا ہے آدمی، خون بہاتا ہے۔ تو یہ دو اعمال بہت اللہ کو پسند ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور یعنی خون بہانا جانور کا، قربانی کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ افضل الاعمال میں سے ہے۔ اسی طرح سے طواف وداع جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ اِذَا وَدَّعْتَ، جب تو ودا ہوتے وقت میں، وداع کے وقت میں طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا، تو فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِن ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكَ، اس دن تو اپنے گناہوں سے ایسا ہی نکل کے باہر آتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا تھا، جس دن تو پیدا ہوا تھا۔ تو آدمی جب طواف وداع کرتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے کہ پیدائش کے دن تھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا، تو آج بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حج کے سلسلے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جب بھی موقع دے ہم حج کریں، اس میں آدمی تاخیر نہ کرے۔ بہت سے مالدار ہوتے ہیں اور آج جائیں گے اور کل جائیں گے اور دنیا سے یوں ہی نکل جائیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں حج کا، حالانکہ لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں میں جاؤں گا اس سال، ہماری میٹنگ ہے اور بزنس ہے اور یعنی بڑی بڑی ہمارے کام بچے ہوئے ہیں، اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال کون آ جاتا ہے؟ ملک الموت آ جاتے ہیں، یہ تو ہمارا ٹائم ہے، بولتے ہیں چلو ہمارے ساتھ، تمہارا ٹائم گیا۔ آدمی جیسے ہی اس کے پاس مال آئے، موقع آئے، آدمی دیری نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ حج میں جلدی کرو، اس لیے کہ آدمی کو معلوم نہیں کب کیا مصیبت آ جائے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب بھی موقع مل جائے حج کر لے، خصوصاً جب کہ مال اس کے پاس موجود ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حج کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن پر حج فرض ہے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی حاجی ہیں یا جو بھی عمرہ کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج اور عمرہ کو قبول فرمائے، ان کو صحیح ڈھنگ سے حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔